الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سورة كهف کا باقی حصہ پڑھا گیا الحمد للہ، اور سورہ مریم اور سورہ طہٰ یہ مکمل پڑھی گئیں. دراصل سورہ کہف سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امتحان میں کامیاب کرانے کے لیے بھی نازل ہوئی، کیونکہ مشرکین مکہ مدینہ منورہ گئے یہود کے پاس، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم کچھ ایسے سوالات بتاؤ کہ ہم اس سے پوچھیں اور پتہ تو چلے کہ وہ سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے. تو کچھ ایسے سوالات بتاؤ جن کا تمہاری کتابوں میں تذکرہ آتا ہو اور ہمارے معاشرے میں اس کا چرچا نہ ہو. تو انہوں نے کہا یہ کرو کہ ان سے یہ پوچھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، اصحاب کہف کون ہیں، یاجوج ماجوج کون ہیں، اور بعض میں یہ بھی سوال آیا بعض روایات میں کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں ان سے سوال کرو. اور چونکہ ان چیزوں کا تذکرہ نہیں تھا تو جواب نہیں دے سکیں گے، معلومات نہیں ہوگی تو جواب نہیں دے سکیں گے، تو بس سمجھ جانا کہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ ہے نبوت کا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مفصل یہ جوابات دیے روح کے متعلق بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کے متعلق یہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، یہ حکم ہے. دیکھیے ڈبے کوئی سے بھی ہو آپ نام لگا دیجئے کہ یہ تیز گام ہے تو تیز گام بن گئی، کیونکہ وہ تو ریلوے کا حکم لگ گیا اس پہ، ڈبے کوئی سے بھی جوڑ دیے جائیں تو حکم لگ جاتا ہے تو بس تیز گام بن گئی ہو، یا اور وہ ٹرینیں جو جن کے نام ہیں. تو یہ بھی روح بھی حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ نکل گیا آدمی ختم ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب، زندگی میں تو ہم کہتے ہیں فلاں صاحب ہے فلاں صاحب، جب روح نکل جائے یعنی حکم نکل گیا ہم کہتے ہیں فلاں صاحب کی لاش رکھی ہوئی ہے، ان کی میت رکھی ہوئی ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ وہ حکم نکل گیا. تو یہ فرمایا قل الروح من امر ربی، اور یہ پوچھا گیا تھا کہ اصحاب کہف کون ہے، تو اصحاب کہف کا پورا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرما دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہ بیان فرما دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو چونکہ وہ اپنے وقت کے نبی تھے اس لیے انہوں نے فرمایا میں ہوں سب سے بڑا عالم. چونکہ یہ دعوے کی صورت تھی، اور ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی اللہ کے علم ہے کون سب سے بڑا عالم ہے، یہ اللہ کے علم ہے. تو یہ جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ آپ نے یہ جو یہ کہا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو یہ جواب اللہ کو اچھا نہیں لگا. تو تنبیہ ہوئی، تنبیہ کے لیے فرمایا جائیے ایک بندہ ہے جہاں پہ دو دریا آپس میں مل رہے ہیں مجمع البحرین، وہاں پہ جا کے آپ، ایک بندہ ہے ہمارا حضرت خضر علیہ السلام، ان سے ملاقات کیجیے. اور علامت یہ ہے ان کے ملنے کی کہ آپ سفر کریں گے تو ایک مچھلی آپ ساتھ لے لیجیے، یہ مچھلی اس جگہ پر جہاں وہ ان کے ملنے کی جگہ ہوگی ملاقات کی، یہ مچھلی وہاں پر دریا میں اتر جائے گی اور بس آپ سمجھ جائیے گا اس کے آس پاس ہی ان سے ملاقات ہو جائے گی. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لیا حضرت یوشع علیہ السلام کو, جو بعد میں ان کو نبوت بھی ملی, اس وقت نبی نہیں تھے لیکن بعد میں نبی بنائے گئے. تو ساتھ چلے, ایک چٹان پہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع علیہ السلام جاگ رہے تھے. وہیں پر وہ مچھلی انہوں نے خود دیکھا کہ وہ مچھلی دریا میں چلی گئی, اور جہاں وہ دریا میں جس حصے سے گئی تھی وہاں سرنگ سی بن گئی, اسی سرنگ میں وہ غائب ہو گئی. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا, یعنی اس مچھلی نے اس میں سمندر میں یا دریا میں ایک سرنگ بنا لی, اس سرنگ میں اندر وہ غائب ہو گئی. اب وہ دیکھ رہے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا ان کو یاد نہیں رہا. آگے چلے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آگے چلے, اور پھر جب بھوک نے ستایا تو فرمایا لاؤ بھائی وہ مچھلی جو تھی وہ تو لاؤ تاکہ ہم ناشتہ تو کریں. آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا, لاؤ ناشتہ تو لو, ناشتہ لاؤ ناشتہ کریں. تو اس پر اب ان کو یاد آیا کہ میں بتانا بھول گیا. قال اذ اوینا الى الصخرة, قال ارأیت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت, کہ وہ جو ہم نے پناہ لی تھی ٹھہرے تھے چٹان پر, تو میں بھول گیا وہ مچھلی تو دریا میں اتر گئی. وما انسانی الا الشیطان وان اذکرہ, اور مجھے سوائے شیطان کے اور کسی نے نہیں بھلایا کہ میں آپ سے تذکرہ کرتا, شیطان نے بھلا دیا مجھے. تو فرمایا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ جگہ تھی جہاں وہ مچھلی اتری ہے دریا میں, وہیں تو ہمیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی. لہذا دونوں الٹے پیر واپس ہوئے, دوبارہ چلے اس راستے پر, اور وہاں پھر دیکھا اسی جگہ پر جا کر کہ حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب گئے, ان سے بات چیت فرمائی گئے, هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, جو کچھ آپ کو رشد و ہدایت جو کچھ علم اللہ نے آپ کو دیا ہے میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی وہ سیکھوں. تو انہوں نے جواب دیا قال انك لن تستطيع معي صبرا, نہیں نہیں تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا, اور تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو, تمہیں جب وہ علم نہیں دیا گیا جو مجھے دیا گیا ہے تو تم صبر کیسے کر سکتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علوم دیے گئے تھے, اور تکوینی علوم ایسے ہوتے ہیں جو اللہ ہی کے علم میں ہوتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے, اس کے انجام دہی کے لیے ان کو مقرر کیا گیا تھا. تو اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب پسند نہیں آیا تھا اس لیے بطور تنبیہ کے بھیجا گیا تھا. تو دیکھیے نبی ہوتے ہوئے تھوڑا سا یہ ایک جملہ ایسا نکل گیا اللہ کو پسند نہیں آیا, ہم تو پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ عدالت میں بلایا گیا اور قضیہ یہ تھا کہ دو گروہوں کا آپس میں جھگڑا تھا, تو جج نے یہ کہہ دیا, مسلمان تھے دونوں, تو جج نے یہ کہہ دیا کہ بھائی تم کسی ایسے اپنے عالم کو لے آؤ, کسی عالم کو لے آؤ, اس کی بات پر میں اس مقدمے کا فیصلہ کر دوں گا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے, حضرت نے سوچا کہ چلو بھائی میری وجہ سے اگر کوئی معاملہ حل ہوتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں. وہاں پہنچے عدالت میں تو جج نے اس حضرت سے یہ پوچھا کیا آپ عالم ہیں, تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تھوڑی سی مشکل میں مبتلا ہوا کہ میں کہوں کہ میں عالم ہوں تو یہ دعوے کی صورت ہے کہ میں عالم ہوں, یہ دعوے کی صورت ہے, اور اگر میں کہوں کہ عالم نہیں ہوں تو یہ دیوبند میں جو پڑا تھا یہ تو سب جھوٹ ہے, کیا جو کچھ پڑا کیا یہ جھوٹ ہے. تو اب یہ کیا جواب دوں, جواب دوں کہ عالم ہوں تو یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جواب یہ دوں کہ نہیں عالم نہیں ہوں تو یہ جھوٹ ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اسی وقت دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، اللہ اس جج نے جو سوال کیا ہے آپ اس کا جواب ڈال دیجئے میرے دل میں. سبحان اللہ، یہ ہے وہ چیز کہ کاش ہم اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں. یا اللہ بس باتیں، گھر جا رہے ہیں اے اللہ گھر میں ایسی حالت ہو کہ اچھا منظر ہو، لائٹ چلی گئی، یا اللہ دل ہی دل میں باتیں اے اللہ لائٹ واپس بھیج دیجئے. بس آپ کرتے رہیے باتیں، بڑے مزے کی یہ طریق بہت مزے کا ہے. اور باتیں کیجئے اللہ تعالیٰ سے، جو بس اللہ سے مانگیے. تو حضرت کا یہی طریقہ تھا. حضرت فرماتے تھے میں تو بھائی اللہ سے بس رابطہ کرتا ہوں ہر وقت، سواری نہیں آ گئی، سواری نہیں آ رہی ہے اللہ سواری دلوا دیجئے، اب آ گئی تو اب منزل پہ اللہ آسانی سے پہنچا دیجئے، بس باتیں کیجئے اللہ سے. یہی تعلق ماں اللہ کی علامت ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے یہ اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے اس کا جواب ڈال دیجئے. تو فوراً اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوئی اور حضرت نے فرمایا میں نے جواب دیا لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں. یہ جواب دیا لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں. اب دیکھیں اس جواب میں نہ جھوٹ ہوا اور نہ دعویٰ ہوا، دونوں کے ایک درمیان کی صورت نکل آئی جس میں معاوضے کا بھی اندیشہ نہیں. لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں، یہ جواب دے دیا. تو وجہ اس کی یہی، اللہ کو دعویٰ پسند نہیں ہے. اور کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگرچہ ان کی نیت دعوے کی نہ ہوگی، لیکن یقیناً دعوے کی نیت نہیں ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کو پھر بھی ایک صورت تھی، اس کو پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. تو بطور تنبیہ کے ان کو بھیجا گیا کہ جائیے ذرا ہمارے ایک بندے سے ملیے. اور اب وہ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے باقاعدہ قدغن لگائے، پابندیاں لگائیں. تم کیسے، پہلے تو تھوڑا سا تیز مزاجی کا مظاہرہ کیا، اور یہ تیز مزاجی سے لوگ جو ہے نا بعض دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہ بڑے آئے اللہ والے، ایسے تیز مزاج ہیں، ایسے اللہ والے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الحدت تعتری خیار امتی، الحدت تعتری خیار امتی، میری امت کے جو بہترین لوگ ہوں گے وہ تیز مزاج کے ہوں گے، ان کے مزاج میں تیزی ہوگی. میری امت کے بہترین لوگوں کے مزاج میں تیزی ہوگی. دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تیز مزاج کے تھے، بات بات پہ فرماتے تھے حکم مجھے یہ دیجئے میں اس کی گردن اڑاؤں. اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے، کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، یہ کیا ہو رہا ہے سب کچھ، یہ معاہدہ کیوں ہوا کہ ہم اس سال واپس چلے جائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کیا حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ اس پر خاموش ہو گئے. حضور کے پاس پہنچے، حضور سے بھی یہی عرض کیا کہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے؟ اب یہ ایک جوش مزاج کی تیزی، اور یہ بھی دین کے لیے تھی، اپنے لیے نہیں تھی، نفس کے لیے نہیں تھی. تو حضور نے فرمایا میری امت کے جو بہترین لوگ ہوں گے وہ تیز مزاج کے ہوں گے. اچھا بھائی، یہ ایک گاڑی ہے AKE 851 سوزوکی کلٹس، یہ ایک گھر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. جن صاحب کی ہو اس کو وہاں سے فوری طور پہ ہٹا لیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جلدی سے اگر یہاں کوئی موجود ہے کوئی صاحب تو وہ جلدی سے ہٹا لیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تو وہ بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ تیز مزاج کے ہیں، یہ اللہ والے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے، تیز مزاج کے. اور دیکھ لیجئے دنیا کے اندر، دیکھیے جو انتہائی قابل آدمی ہوتا ہے وہ تیز مزاج کا ہوتا ہے. بڑے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں بڑے تیز مزاج کے ہوتے ہیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. کیوں آئے ہو، وقت پہ کیوں نہیں آئے، جاؤ دوسرا اپوائنٹمنٹ لو. یا اور کوئی بڑا انجینئر ہو اس کے بھی مزاج میں تیزی ہوتی ہے اور ہو بھی ایماندار ہو, قابل آدمی اور ایمان باصلاحیت بھی ہو اور ایماندار بھی ہو, کھرا بالکل آدمی ہو, معاملات کا بھی کوئی رشوت وغیرہ کچھ نہیں, دیکھ لیجئے آپ مزاج میں تیزی ہوگی اس کو. یہ بہترین لوگ ہیں امت کے, بے ایمانی بھی نہیں کرتے, کام اپنا پورا کرتے ہیں, تو مزاج میں تیزی ہوتی ہے ایسے لوگوں کے. کیوں بھائی کیوں بے اصولی کی آپ نے, وقت پہ کیوں نہیں آئے, وہ کہیں گے آپ سے. لیکن یہ ضروری بھی نہیں کہ 100% ایسا ہی ہو, ایسے بھی ہوں گے. حضرت ابوبکر بہترین امت کے لوگ تھے لیکن ان کے مزاج میں نرمی تھی, ایسے بھی لوگ ہوں گے. لیکن یہ بھی ہے کہ تیز مزاج کے لوگ ہوں گے, وہ بہترین امت ہی ہوں گے وہ میرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے, جلالی نبی تھے. کشتی کو بھوسا مار دیا ہو, ظاہر ہے نبی کی طاقت تو زیادہ ہوتی ہے عام آدمیوں سے, تو گھوسا مارا وہ تاب نہیں لا سکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھوسے کی, وہیں پہ اس کی موت واقع ہو گئی. ایک گھوسے کو برداشت نہیں کر سکا, نبی کا گھوسا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ بھی جلالی نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی. تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے مزاج میں بھی تیزی تھی, وہ فرمایا میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, اور رہ بھی کیسے سکتے ہو, تمہیں وہ علم حاصل نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے لجاجت سے, حالانکہ بڑے جلالی تھے لیکن وہاں لجاجت سے کا مظاہرہ کیا, نہیں نہیں, ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا, کہ نہیں نہیں آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. دیکھیے کتنی لجاجت ہے, عاجزی ہے ان کی ساری ہے. یہیں سے علماء نے مسائل نکالے استاد اور طالب علم کے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں اس وقت کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو استاد بنایا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاگرد بنا کے بھیجا تھا, جائیں آپ ان کے پاس جو علم ہے ذرا دیکھیے وہ سیکھیے, اس کی معلومات لیجیے. تو ظاہر ہے وہ استاد ہوئے اور حضرت موسیٰ شاگرد ہو گئے. تو ایک شاگرد کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ بہت عاجزی انکساری سے رہے اپنے استاد کے ساتھ, اور اسی کا مظاہرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. وہ ادھر سے تیز جملے ان کی زبان سے نکل رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے عاجزی اور انکساری کے کلمات نکل رہے ہیں. تو فرمایا کہ میں آپ کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا, آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجیے. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا, اگر ایسے ہی ہے آپ کو رہنا ہی ہے تو پھر دیکھیے اب قانون آ گیا. قانون مدرسے والے ضابطے بناتے نا, یہ ضابطے بنانا یہاں سے ثابت ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا آپ کو, موبائل نہیں رکھنا, بازار نہیں جانا, اس وقت میں ایسے یہ قانون یہاں سے ثابت ہوا اس آیت سے کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ کوئی سوال نہیں کریں گے, یہاں تک کہ میں خود نہ بتا دوں, خود ہی وضاحت نہ کر دوں, اس سے پہلے آپ کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے. بس یہ بات طے ہو گئی, اس پر راضی ہو گئے. اب سفر شروع ہوا, ساتھ رہنا ساتھ شروع ہو گئے, بس مصاحبت شروع ہو گئی. آگے پہنچے, سمندر کے پاس پہنچے تو ایک کشتی میں سوار ہونا چاہا, مگر کشتی والوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا, اور آخر میں جب دوسرے کنارے پر اترے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کے پھینک دیا. نئی کشتی تھی, ایک تختہ اکھاڑ کے پھینک دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا, یہ کیا آپ نے کیا, ایک تو انہوں نے کرایہ نہیں لیا ہم سے, احسان کیا کہ اللہ کے دو نیک بندے معلوم ہوتے ہیں, چلو بھائی ان کو نیک بندے معلوم ہوتے ہیں, ظاہر ہے دونوں اپنے وقت کے وہ تکوینی تشریح امور ان کے تکوینی امور ان کے سپر تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے اولو العزم نبی, تو انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا مگر پھر بھی ایک اکھاڑ کے اور پھینک دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عاجزی سے عرض کیا لا تو آخذنی بما نسیت, میں بھول گیا تھا اس لیے آپ میرا معافی نہ فرمائیے. پھر چلے آگے اور ایک بچہ کھیل رہا تھا, بچوں کے ساتھ دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, خوبصورت بچہ, اس کو پکڑا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا, قتل کر دیا اسی وقت بچے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر یہ منظر نہیں دیکھا گیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, بچے کو آپ نے قتل کر دیا. فانطلقا حتى اذا اس کے بچے کے پاس پہنچے اور اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا. فقتل قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس, آپ نے تو کسی جان کے بدلے میں جان کا قصول ہے, اس نے تو کوئی ایسی جان ضائع نہیں کی تھی جو آپ نے اس کو قتل کر دیا. انہوں نے پھر یہی کہا کہ دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ دو واقعات ہو گئے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, اچھا اچھا ٹھیک ہے, اب اگر میں آپ سے کوئی بات اس طرح کر لوں تو آپ بے شک آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیجئے گا. یہ بات طے ہو گئی. اب آگے چلے, ایک بستی میں پہنچے تو ان سے کھانا مانگا. دونوں حضرات کا یہ بھوک سے ایسا حال ہو گیا تھا کہ جو اگر اضطراری کیفیت ہو کہ اگر کھانا نہ کھائے آدمی تو موت واقع ہو جائے, ایسی کیفیت میں سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے. اب یہ حضرات بہت بھوکے تھے. استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما, تو ان دونوں حضرات نے کھانا مانگا بستی والوں سے, بھائی ہمیں کھانا دے دو. تو انہوں نے مہمان نوازی سے یکسر انکار کر دیا پوری بستی والوں نے, نہیں بھائی ہم کوئی کھانا وغیرہ نہیں دیں گے آپ. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ, تو اس بستی میں ایک دیوار دیکھی ان حضرات نے جو گرنے والی تھی, اس کو سہارا دے دیا. کچھ تھوڑی سی محنت مزدوری کر کے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سہارا دے دیا, گرنے سے بچا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے یہ بلا اجرت ہی مزدوری کر لیا, آپ اسی کی مزدوری لے لیتے, یہ آپ نے کیا کیا, اس سے ہم کھانا کھا لیتے, کچھ کھانا ہمیں پیٹ ہمارا پیٹ میں کچھ غذا جاتی. بس یہ ایک پھر سوال کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, کہا ہا رافر آپ کو بینی و بینک, بس اب یہ میری اور تمہاری جدائی کا وقت ہے, تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب دیکھیں پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب کوئی دوبارہ کوئی خواہش ظاہر نہیں کی. دیکھیں کتنی عاجزی ان کے ساری ہے. انہوں نے کہا بھائی اب دوری ہماری تمہاری, اب فراق واقع ہوگا, اب میں اور تم ساتھ نہیں رہ سکتے. حضرت موسیٰ چونکہ تشریعی نبی تھے, وہ شریعت کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے, اور یہ تکوینی ان کے امور سپر تھے, یہ اس لحاظ سے دیکھ رہے تھے اللہ نے ان کو حکم دے رکھا تھا. اب فرمایا میں تمہیں بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو, میں بتاتا ہوں یہ کام میں نے کیوں کیے. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا, پھر بتایا خود بتایا کہ دیکھو یہ جو وہ جو میں نے تختہ نکال کے بھیج دیا تھا, یہ جس کنارے پر ہم اترے تھے وہاں جو بادشاہ تھا وہ ظالم بادشاہ کی حکومت تھی, اور وہ نئی نئی کشتیوں کو غصب کر لیتا تھا, چھین لیتا تھا. میں نے اس میں عیب ڈال دیا تاکہ ان یہ بچوں کی ان نوجوانوں کی وہ روزی چلتی رہے, عیب ڈال دیا تاکہ وہ نہیں چھینے اس کو, اس کشتی کو غصب نہ کرے, اس لیے میں نے ایسا کیا تھا. اور وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, جو بچے کو میں نے قتل کیا, یہ دراصل یہ بچہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے لیے بہت فتنہ بننے والا تھا, ماں باپ کو نافرمان اور ستانے والا تھا, لہذا میں نے اللہ کے حکم سے اس کو قتل کر دیا, اور اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیک بیٹے کا انتظام کر دیا ہے, تو اس کا غم کی تلافی بھی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس لیے میں نے اس کو قتل کیا تھا. اور جو آگے چل کر وہ دیوار میں نے سیدھی کھڑی کر دی تھی, وہ جس گھر میں یہ دیوار تھی وہ گھر دو یتیم بچوں کا تھا. فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ, اس شہر میں. وکان تحتہ کنز لہما, اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ مدفون تھا, اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا, اور چونکہ یہ بچے تھے ابھی یتیم بچے تھے, لوگ لوٹ لیتے ان کا خزانہ, ان کو کچھ نہ ملتا. اب یہ میں نے دیوار کھڑی کر دی, ان کے بالغ اور بڑے ہونے تک یہ دیوار رہے گی, اور جب یہ چاہیں گے اس خزانے کو نکال لیں گے, استعمال کریں گے. وکانا ابوہما صالحا, اور یہ جو مجھے حکم ہوا کہ محنت مزدوری کر کے ان کی دیوار کھڑی کر دو یتیم بچوں کی, ان یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ اللہ والا تھا. وکانا ابوہما صالحا, بعض روایات میں ہے تفسیر رول مانی میں, بعض روایات میں ہے کہ ساتویں پشت میں باپ تھا, ساتویں پشت سدا باپ نہیں, ساتویں پشت میں جو ان کا دادا تھا وہ تھا اللہ والا, اور بعض روایات میں دسویں پشت میں ان کا دادا تھا وہ اللہ والا تھا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو دنیا میں فائدہ پہنچایا, دنیا کے اندر جو آخرت میں ملنا ہے وہ تو ملنا ہے, دنیا کے اندر یہ فائدہ پہنچائے. آپ ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ والوں کی اولاد, اللہ والوں کی اولاد کی کیسی اللہ حفاظت فرماتے ہیں اور کس طرح ان کو عطا فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہی, اور جو آخرت میں ہوگا وہ ہوگا. تو اللہ والوں کی اولاد چاہے گناہگار بھی ہو تب بھی واجب الاحترام ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کے بڑوں میں, ان کے جو باپ داداؤں میں کوئی اللہ والا گزرا ہے, تو بھائی کتنا ہی وہ گناہگار ہوں ہم ان کا احترام کریں بھائی. بس والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهین. یہ آیت بھی دلیل ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہو گئے, آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور اعمال صالحہ ایک ساتھ آتے ہیں, یہاں پر نہیں ایسا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان, بس صرف ایمان کا ذکر ہے. الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. جو لوگ ایمان والے ہو گئے, یعنی ایمان والے سے ہر ایمان والا یہاں مراد نہیں ہے, کامل ایمان والا, کیونکہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں واتبعتهم, اتباع کی ان کی ان ایمان والوں کی. ایمان والا, ہر ایمان والا قابل اتباع نہیں ہوتا, وہ ایمان والا قابل اتباع ہوتا ہے جس کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو, جس کے اعمال اعلیٰ درجے کے ہوں, وہ اتباع کے قابل ہوتا ہے. ہر ایمان والا واجب الاتباع نہیں, قابل اتباع نہیں ہوتا. اب دیکھیے, ایمان والا ہے لیکن گناہگار ہے تو کیا اس کی اتباع کی جائے گی؟ ہرگز نہیں. جو ایمان والا متقی ہے اس کی اتباع کی جائے گی. تو یہاں ایمان والوں سے مراد عام ایمان والے نہیں, بلکہ وہ ایمان والے ہیں جو اہل تقویٰ بھی ہیں, اللہ والے ہیں. تو ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی, اتباع کی ایمان کے ساتھ. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان, صرف ایمان کا ذکر ہے. مزے کی بات دیکھیے, صرف ایمان کا ذکر ہے, اعمال صالحہ کا ذکر نہیں ہے. کہ اعمال صالحہ چاہے ان کے نہ ہوں ان کی اولاد کے, ان اللہ والوں کے, صرف ایمان کی, یعنی کافر نہ ہوئے ہوں اس اللہ والے کے اولاد میں, وہ کافر نہ ہوئے ہوں, بس صرف ایمان کی حالت میں انہوں نے وہ اتباع کی, وہ اپنے باپ کی, دادا کی یا پردادا کی. الحقنا بهم ذریتهم, ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ہی حشر کر دیں گے قیامت کے دن, ان کے ساتھ ملا دیں گے, الحاق کر دیں گے. وما ألتناهم من عملهم من شيء, اور ایسا نہیں ہوگا کہ ان اللہ والوں کے کچھ اعمال جو وہ کرتے تھے ان اعمال میں سے کچھ نکال کر ان کو دیے جائیں, ان کے نام اعمال میں ڈالے جائیں, پھر ان کو اس قابل بنایا جائے کہ یہ ان کی بخشش ہو جائے. نہیں, ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی, بس ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا, الحاق کر دیا جائے گا ان کے ساتھ. اب آپ بتائیے کتنی بڑی آیت ہے, کتنی عظیم آیت ہے یہ, اور کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ والوں کی اولاد کی اس آیت میں. کہ کوئی اللہ والا گزرا ہو کبھی بھی, دسویں پشت میں, بیسویں پشت میں, ہو اللہ والا. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے, ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ اللہ والوں کی اولاد کا جو کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ, جو جس یعنی محبت کا معاملہ حضرت کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا, اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تشریف لائے, ان سے کہا بھائی آپ ہمارے یہاں پڑھائے نا, ہمارے یہاں کیوں نہیں پڑھاتے؟ اب حضرت نے اتنی محبت کا اظہار فرمایا. اب حضرت مولا صاحبان محمود صاحب کے صاحبزادے, ان کو بس ہمارے یہاں پڑھائے, ہمارے یہاں کے ہاتھ پڑھائے, اور ہدایا اور کتابوں کے تحفے, پتہ نہیں کس کس طرح. یعنی حضرت کا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنا دل نکال کے رکھ دوں اللہ والوں کی اولاد کے سامنے. یہ ہم نے دیکھا طرز عمل حضرت کا, اور بس یہی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے, یہی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے اللہ والوں سے, کہ بھائی ان کی اولاد کا احترام رکھو, ان کے باپ, ان کے دادا, یا ان کے اور کوئی پہلے آبا و اجداد میں کوئی اللہ والے گزرے ہیں تو اس کی وجہ سے. اسی وجہ سے حضرت فرماتے تھے, یہ جتنے اہل عرب ہیں عرب، ان کا اب پیچھے شجرہ نسب جا کے کسی صحابی پہ ختم ہوتا ہے، کسی نہ کسی صحابی پہ. اس لیے حضرت نے فرمایا ان کی سختیوں کو بھی برداشت کرو، ان کی جو ہے کڑوی کسیلی کو بھی برداشت کر لو، کچھ نہ کہو، ان کے بارے میں غلط خیالات بھی نہ لاؤ. تو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولاد ہیں، صحابہ کی اولاد ہیں. آج بھی حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے جو صحابی ہیں، کیونکہ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا فتح مکہ پر، اور بیت اللہ کی چابی ان کے حوالے کی، یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، تم سے کوئی نہیں لے سکتا. آج بھی اگر سعودی عرب کا بادشاہ، اس کو چابی چاہیے ہوتی، وہ ہمیں دے دو، ہمیں وہاں جانا ہے. ان کی نسل در نسل وہ چلی آ رہی ہے، وہ کنجی بیت اللہ کی. ہم نے ان کی زیارت بھی کی، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، جو اس وقت تھے اپنے بڑے تھے ان کی نسل کے، ان کے وہ تشریف لائے تھے حضرت والا کے پاس، اتنا بڑا ان کا خادم جو ہے، انہی کے باغ کھجور کے باغ کا اتنا بڑا تھال، تازہ کھجوریں ہر قسم کی، کچی بھی، آدھی کچی آدھی پکی بھی، اور پکی بھی، تینوں قسم کی کھجوریں وہ لے کر آئے حضرت کے پاس. پیچھے ان کا تھال ان کا خادم اٹھایا ہوا تھا، خود ملنے کے لیے آئے، حضرت کی یہاں پیشانی پہ بوسا دیا. وہ حضرت عثمان ابن طلحہ کی نسل سے تھے، اور بیت اللہ کی چابی اس وقت ان کے پاس تھی، تو وہاں دار الابرار میں آئے تھے. میں نے دیکھا تھا اب کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ والوں کی عزت، اللہ کتنا انہوں نے، اللہ خود صحابی کی نسل سے ہیں، لیکن حضرت کے لیے، حضرت سے ملنے کے لیے تشریف لائے تھے وہ. تو بھائی یہ کسی نہ کسی صحابی پر جا کے ان کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. یہ اس لیے ہر لحاظ سے قابل احترام ہے. ایئرپورٹ پہ اگر سختی کر رہے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، پھر یہاں لائن میں لگو، ایسے کرو، بس جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے کرنا چاہیے بس. کیونکہ یہ ہمیں ہمارے منہ پہ تھوک بھی دیں، یہ تھپڑ بھی مار دیں، تو بس اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے، اور سعادت سمجھنی چاہیے کہ صحابی کی نسل سے کسی نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا، میری سعادت ہے، یہ سمجھنا چاہیے. ورنہ بے ادبی ہے، ایک کیسے لوگ ہیں فلاں فلاں، نا بابا یہ غلط ہے. آپ کو پتا ہے ان کے باپ داداؤں میں تو یہ صحابی ہیں، یہ تو جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو منہ تکتے رہ جائیں گے. صحابہ کے بارے میں تو اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہ و رضوان. تو یہ اپنے پوتے کو، چاہے وہ دور کا پوتا ہی کیوں نہ ہو، وہ تو سفارش کر دیں گے، اللہ یہ میرا پوتا ہے، اس کو آپ بخش دیجئے. وہ تو چلا گیا جنت میں، کہیں ہے کیسے ہیں، ہمیں تھپڑ مار رہے ہیں، اتنی اس سے بات کر رہے ہیں، یہاں لائن میں لگو، یہ کرو. بھائی آپ کو پتا ہے یہ تو جانے والے ہیں جنت میں، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو بھی گیا تو ان کی سفارش ہو جائے گی، جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے تو بے ادبی کر دی اور دل میں برا خیال بھی لیا ہے ان کے بارے میں. تو حضرت بہت اس بارے میں سکھاتے تھے ہمیں. دیکھو بھائی ان کے بارے میں عرب، احب العرب لصلات، حضور نے فرمایا عربوں سے تین وجہ سے محبت کرو، لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنۃ عربی. تین وجہ سے عربوں سے محبت کرو، میں عربی ہوں، ارے میں عربی ہوں، ہمارے نبی حضور عربی تھے، بس ہمارے لیے اتنا بھی کافی تھا، حضور عربی تھے بھائی، یہ بھی عربی ہیں، بس ان کا احترام کرنا چاہیے. حضور نے پہلو بتایا خود، اس پہلو سے بھی ان کا ادب کرو، اور قرآن بھی عربی میں ہے، اور جنت والوں کی جو زبان ہے وہ بھی عربی ہے، اس لیے ان کا ادب کرو. وہ جیسے بھی ہیں ہو، مگر وہ صحابہ کی نسل سے ہیں، وہ تو چلے جائیں گے بھائی جنت میں، بخشے بخشائے ہی سمجھے ان کو، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس لیے بزرگوں کی اولاد دسویں پشت میں حفاظت ہو رہی ہے، دسویں پشت میں یا ساتویں پشت میں بزرگوں کی اولاد کی. بس اللہ نے، ان کے تو ہم پیر دھو کے پی جائیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. شیخ کی اولاد ہو یا کوئی اور بزرگوں کی اولادیں ہوں، بس ہم ان کا ادب احترام کریں. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے گنگو کی خانقاہ میں، وہ استبل بن گئی تھی، وہ بے وگران ہو گئی، جانور وہاں پہ مینگنیاں کر رہے تھے، استبل بن گئی تھی وہ. حضرت نے سوچا، ارے ایک وقت تھا شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں، یہ ایسی خانقاہ تھی، یہاں تہجد پڑی جاتی تھی، ذکر ہوتا تھا، ایسے انوارات ہوتے تھے، آج یہ کیا حال ہو گیا اس کا؟ تو حضرت نے اس کو صفائی کی، اور اس میں پھر دوبارہ کچھ ذکر شغل شروع کیا. یہ بات ان کی اولاد کو کسی نے جا کے یا تو شکایت کی کہ دیکھا آپ نے، وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیا انہوں نے، ان کی نسل سے جو لوگ تھے اس وقت جو موجود تھے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان سے جا کے کسی نے کہہ دیا یہ تذکرۃ الرشید میں ہے، تو حضرت نے اور ان کو برا لگا کہ ہیں کیوں انہوں نے ایسا کیا، کیوں اس کو آباد کر رہے ہیں، کیوں یہ آ کے بیٹھ گئے خانقاہ میں. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی کی اولاد کو برا لگا ہے میرا یہاں آنا، انہوں نے چپکے اسے خانقاہ خالی کر دی. بعد میں نہ جانے کیا ہوا کہ ان کو ندامت ہوئی، کچھ تنبیہ ہو گئی اللہ کی طرف سے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں معاف کیجئے گا، ہاں نہیں نہیں آپ آباد کیجئے اس کو خانقاہ کو، یہ تو ہمارے دادا پردادا کی جگہ ہے، آپ آباد کیجئے، آپ اس کے مستحق ہیں، آپ آباد کیجئے. خود ہی آ کے معافی مانگی، معافی تلافی کی، اور پھر حضرت نے فرمایا نہیں جیسے آپ حکم فرمائیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں میں چلا جاؤں گا، آپ چاہتے ہیں آپ کا حکم ہو کہ اس کو آباد کروں میں آباد کر لوں گا. تو اتنا بچ گئے ان کے آگے، کچھ نہیں کہ ان کو برا نہ لگے، ان کو کوئی خانقاہ آباد کرنا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، خانقاہ ہے کوئی مسجد تھوڑی ہے کہ اس کو آباد کرنا فرض واجب ہو. بس وہ ہٹ گئے پیچھے، کیونکہ یہ کوئی فرض واجب نہیں تھا کام، ایک مستحب اچھی کار بات تھی، تو فوراً پیچھے ہٹ گئے جب پتہ چلا کہ ان کو برا لگا ہے. تو بھائی یہی کام ہم بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ بزرگوں کی اولاد کا اگر وہ کہیں اشارہ کریں کہ نہیں بھائی یہ نہ کام نہ کرو تو ہم نہ کریں یہ کام. بھائی کوئی گناہ کے لیے تو نہیں کہہ رہے کہ قتل کرو ڈاکے ڈالو، گناہ کے لیے تھوڑی کہہ رہے ہیں. ایک کام وہ چاہتے ہیں یا ان کا اشارہ ہو یا ان کے دل کی چاہت ہو کہ بھائی وہ یہ چاہتے ہیں، بس ان کی چاہت ہم سمجھیں جیسے حضرت گنگوئی نے سمجھا، اور فوراً وہ وہاں سے ہٹ گئے. پھر تو بعد میں انہوں نے خود آ کے جب گزارش کی تو حضرت نے اس کو قبول فرمایا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں پر وہ گئے، لوگوں نے ان کو روکنا چاہا تو کہ حضرت کچھ دن ہماری بستی میں رک جائیے، حضرت نے کہا نہیں بھائی مجھے آگے جانا ہے. تو جب وہ نہیں مانے تو ایک بچہ کو لائے وہ لوگ، اس بچے نے کہا حضرت آپ رک جائیے ہمارے یہاں، رک گئے. جب اس بچے نے کہا حضرت اب آپ آگے چلے جائیے تو اس وقت پھر آگے سفر اختیار کیا. لوگوں نے پوچھا یہ کون بچہ ہے کہ آپ بڑوں کے کہنے میں تو آپ نہیں رکے، چھوٹے سے بچے کے آپ کہنے میں رک گئے. اور اس نے کہا رک جائیے. جب اس نے کہا کہ اب اچھا اچھا حضرت اب آپ چلے جائیے آگے، اب ہم نے آپ سے فائدہ اٹھا لیا، آپ چلے جائیے. فرمایا تم کو پتا ہے یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ کے خاندان کا ہے یہ بچہ، اس لیے میں نے انکار نہیں کیا. یہ ہے ادب احترام بزرگوں کا. رک گئے، اس وقت اپنا جو نظم تھا اس کو تبدیل کر دیا ایک بچے کے کہنے پر. وہ کون شیخ کی اولاد میں سے تھا، یہ ادب احترام ہے. اسی پر ہمارے اعمال تو نہیں ہوں گے اس قابل کے، اسی پر ہماری بخشش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعانا ان الحمدللہ رب العالمین.